على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیں تمام مرحومین مومنین مومنات، خاص طور پر آج جن کے نام آخر بیان میں پڑھے جائیں گے ان کے سال ثواب کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصل اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی عدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اما بعد، فان اللہ سبحانہ و تعالی خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم لانه لا تضره معصیۃ من عصاه ولا تنفعه طاعت من اطاعه. امیر المومنین کا خطبہ حمام کل ہم نے اس کو شروع کیا، اور اب یقیناً یہ تو نہیں ہوگا کہ میں ہر روز اس خطبے کی تمہید آپ کی خدمت میں بیان کر کے روزانہ آنے والوں کا وقت صرف کروں. نئے آنے والے افراد کے لیے آج تھوڑی سی رعایت دے دیتے ہیں کہ کل ہمارا بیان یہ رہا کہ امیر المومنین کا کلام نہج البلاغہ ہمارے پاس ایک اتنا بڑا ذخیرہ ہے جسے اگر ہم بغور مطالعہ کریں اور اس پر توجہ کریں تو تمام ہمارے الجھنے مسائل مشکلات کا حل اس کے اندر موجود ہے. ہماری جو پیاس اور طلب ہے وہ اس کے اندر مولا نے ہمیں عطا کر دی ہے. المیہ اور آفت یہ ہے کہ نہج البلاغہ جتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس ہے اتنا بڑا اس سے استفادہ نہیں ہے. اور جس کی ایک موٹی مثال یہ ہے کہ اردو میں پورے نہج البلاغہ کی شرح بھی نہیں ہے. پوری نہج البلاغہ جو ہے اول سے آخر تک اردو زبان میں اس کی شرح نہیں ہے. مفتی جعفر حسین صاحب کا کلام یا علامہ نقن صاحب کا مقدمہ یا علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کوشش وہ پوری نہج البلاغہ کی شرح نہیں ہے. جہاں ان کے دل نے کیا اور جہاں انہوں نے ضروری سمجھا انہوں نے اس مولا کے کلام اور اس فقرے کی تشریح فرما دی. لیکن ایک ایک جملے کی شرح ہو ایک ایک فقرے کے اوپر غور ہو جیسے اب ہم کر رہے ہیں, یعنی ہم کر رہے ہیں اس مراد ہے کہ ہم بھی فارسی اور عربی کو دیکھ کر رہے ہیں, اردو میں ہمارے پاس نہیں ہے. لہذا ایک دعوت فکر ہے علماء کے لیے اور صاحبان دقت کے لیے کہ اس موقع پر اس موضوع پر کام ہونا چاہیے. اور بہرحال ہو رہا ہے, اردو میں شرح کا ترجمہ ہو رہا ہے اور شرح میں اضافہ اور شرح کی ترجمے کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہو رہا ہے ایک ادارے کے اندر. بہرحال بہت بڑا ذخیرہ ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے کہ جس سے ہمیں جیسا بہرہ مند ہونا چاہیے ایسا بہرہ مند نہیں ہے. اور جو زبان عربی اور فارسی کو لوگ نہیں جانتے, یعنی علماء کے علاوہ جو فارسی اور عربی کو نہیں جانتے, وہ اس بہت بڑے علمی سرمایہ سے محروم ہیں. اس نہج البلاغہ میں, یعنی مولا کے اس کلام کے اندر, اس کتاب کے اندر, جسے تقریباً 1000 سال پہلے سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے مرتب کیا, منظم کیا, مختلف کتابوں سے حضرت کے خطوط اور خطبات کو اور کلمات قصار کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل نہج البلاغہ کے عنوان سے دی. اس میں حضرت کے جو خطبات ہیں ان خطبات میں ایک مارکۃ العرا, ایک عظیم پیغامات پر مشتمل ایک سمندر معلومات اور معرفت کا ایک خطبہ ہے جسے خطبہ حمام کہا جاتا ہے. یہ لفظ ہمیں مانوس ضرور ہے مگر کسی اور تصویر میں مانوس ہے. حمام دو چشمی ہے کہ حمام یعنی زیادہ غمگین رہنے والا شخص, ہم اور غم رکھنے والا. حمام والا کے ایک صحابی کا نام ہے, جس طرح دعائے کمیل, وہ دعائے کمیل کمیل کی دعا تو نہیں ہے, حضرت کمیل ابن یزید ابن زیاد کی دعا تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ مولا سے انہوں نے مطالبہ کیا, مولا نے انہیں تعلیم دی, اگرچہ وہ بھی حضرت خضر کی دعا ہے اور پھر مولا نے حضرت کمیل کو تعلیم دی تو حضرت کمیل سے منسوب ہو گئی. اسی طرح خطبہ حمام بھی حمام کا کلام نہیں ہے, حمام نے مطالبہ کیا. حمام ابن شرح ہوں یا حمام ابن عبادہ ہوں, یہ کل گفتگو ہو چکی کہ دو ولدیت کے ساتھ, یعنی دو شخصیتیں ہیں, ایک حمام ابن عبادہ ممکن ہوں, ممکن ہے حمام ابن شرح ہوں. علامہ مجلسی فرماتے ہیں حمام ابن عبادہ ہیں, ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں حمام ابن شرح ہیں. شارحین نہج البلاغہ میں اس میں تو اختلاف ہے کہ کس کون سا حمام ہے, لیکن ہے یہی کہ ایک حمام نام کے شخص حضرت امیر مومنین کے صحابی ہیں, جنہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ مولا مجھے صفلی المتقین, متقین کی صفات بیان کر کے دیں, بتائیے متقی کسے کہا جاتا ہے. حضرت نے دو جملے ارشاد فرمائے جس پہ حمام جو ہیں وہ قانع نہیں ہوئے, اور وہ دو جملے یہ تھے کہ حضرت نے فرمایا یا حمام اتق اللہ, اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو, واحسن اور نیک کام انجام دو, فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اس لیے کہ اللہ صاحبان تقوی کے ساتھ ہے اور اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ, نیکی کرنے والوں کے ساتھ, اچھائیاں کرنے والوں کے ساتھ ہے. راوی کہتا ہے کہ فلم یقن حمام قانع نہیں ہوئے حضرت کے اس جملے پر, کہا نہیں مولا کافی نہیں ہے, میں تو اور کچھ سننا چاہتا ہوں آپ سے. اور حمام کو بھی پتا ہے, لطف اس کے اندر یہ ہے کہ حمام کو بھی معلوم ہے کہ مولا اگر بولیں گے تو ایک سمندر بہے گا. مولا کو بولنے کے لیے, دیکھیں طالب علم اچھا وہ ہے جو استاد کو کہنے کا موقع دے. بہت سارے لوگ تو آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام کے ساتھ جب کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے, چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کسی نے ایک طرح سے سوال کیا مولانا اس کا جواب کیا ہے, ابھی مولانا سوچ رہے ہیں اس کو جواب کیسے دوں, کس انداز سے دوں, فوراً ایک اور جواب آ جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے, وہ پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ جواب اس کا کیا ہے, وہ جو دوسرے صاحب وہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو جو اچھا شاگرد ہوتا ہے کلاس اچھی اور زندہ کلاس وہ ہوتی ہے جہاں شاگرد جو ہیں وہ اپنے استاد کو آمادہ کریں کہ وہ اچھے انداز سے بیان اپنا منتقل کرے. اور شاگردوں میں حضرت مالک اشتر، حضرت حمام ابن عبادہ، حضرت مثال کے طور پہ ساسا ابن سوہان، عمار یاسر، یہ بڑے شاگرد حضرت کے گزرے ہیں جنہوں نے حضرت کو کا جو ذخیرہ تھا، جو حضرت کا خزینہ تھا، اسے نکلوایا ہے باہر. ان لوگوں نے آمادہ کیا حضرت کو کہ حضرت بولیں. ابن عباس مولا سے سوالات کیا کرتے تھے، مولا کو موضوع دیا کرتے تھے اور مولا پھر اس پہ بولتے تھے تو پھر ایک سمندر بہتا تھا معرفت کا. یہی کچھ کیفیت حمام کی بھی ہے. حمام نے کہا نہیں مولا، نہیں میں راضی نہیں ہوں آپ کے اتنے سے جملے کے اوپر، میں راضی نہیں ہوں، میری تشفی نہیں ہو رہی، میری پیاس نہیں بجھ رہی. آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ اتق اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، وحسن اور نیکی انجام دو، اور اللہ جو ہے متقیوں اور محسنوں کے ساتھ ہے، نہیں کافی نہیں ہے. اور فرمائیں حضرت نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا، مکس کیا، حضرت نے تھوڑا سا تامل کیا، اس کے بعد حضرت نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا. اور وہ کیا خطبہ ارشاد فرمایا اس کو ہم شروع کر رہے ہیں اور کل ہم نے کچھ بیان رکھا. سب سے پہلے تو حضرت نے اللہ کی حمد و ستائش کی اور نبی مکرم پر آپ نے درود و سلام بھیجا. اور یہ طریقہ ہے، ہم بھی اپنے خطبات کے اندر، ہم بھی اپنے خطوط کے اندر، ہم بھی اپنے کلام کے آغاز میں اگر اپنی ہر بات کا آغاز اللہ کی حمد سے اور نبی اور آل نبی پر درود و سلام کے بعد اپنی اصلی بات کو شروع کریں تو ہماری بات میں دم بھی آئے گا اور ہمارے کلام کے اندر برکت بھی پیدا ہوگی. ہم اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس کے بعد حضرت نے ثم قال، پھر حضرت نے ارشاد فرمایا. اور وہ کیا فرمایا؟ اما بعد. اب یہ حضرت کا کلام ہے، متن حضرت کا، الفاظ جو حضرت کے نقل ہوئے ہیں وہ پہلے سن لیجئے، اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس حصے کی شرح. اما بعد، فان اللہ سبحانہ وتعالی خلق الخلق. اما بعد، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے مخلوقات کو خلق کیا، مگر جس وقت وہ خلق کر رہا تھا، ہینا خلقہم، جس وقت وہ خلق کر رہا تھا، غنی عن طاعتہم، وہ ان کی اطاعت سے غنی تھا. کوئی اس کی عبادت کرے، کوئی اس کی سجدہ کرے، کوئی اس کی نماز پڑھے، اسے اس سے اس کا محتاجی نہیں تھی. وہ اس لیے نہیں بنا رہا تھا کہ لوگ سجدہ کریں، وہ اس لیے نہیں بنا رہا، میں عرض کروں گا، ممکن ہے پھر سوالات ابھریں گے. وہ اس لیے نہیں خلق کر رہا تھا کہ لوگ اطاعت کریں گے تو مجھے سجدے کی ضرورت ہے، مجھے اطاعت کی ضرورت ہے، مجھے بندگی کی ضرورت ہے، اس لیے میں مخلوق کو خلق کر رہا ہوں. غنی عن طاعتہم، اللہ غنی تھا اس بات سے جس وقت بنا رہا تھا، اس وقت غنی تھا اس بات سے کہ وہ لوگوں کی اطاعت کا طالب ہو اور ضرورت مند ہو، معاذ اللہ. دوسرا حضرت کا جملہ ہے آمنن من معصیتہم، اور اللہ آمن تھا، محفوظ تھا ان کی معصیت سے، اسے کوئی خوف نہیں تھا کہ لوگ معصیت کریں گے تو مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا، لوگ عبادت کریں گے تو مجھے کوئی فائدہ ہو جائے گا. نہ اللہ بندوں کے بنانے پر فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا، نہ اللہ نقصان سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے بندوں کو بنایا ہو یا مخلوقات کو خلق کیا ہو. کیوں؟ اب حضرت دلیل دے رہے ہیں اس کی، اس لیے کہ لأنه لا تضره معصية من عصاه، اس لیے کہ عصیان کرنے والے اور گناہ کرنے والوں کا عصیان اللہ کو ضرر پہنچا ہی نہیں سکتا. اگر کوئی معصیت کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، کوئی شراب پیے گا، کوئی قتل کرے گا، کوئی جرم کرے گا، کوئی زیادتی کرے گا، اسے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ولا تنفعه طاعة من اطاعه، اور نہ ہی کسی کی اطاعت، کسی کا سجدہ، کسی کا حج، کسی کی زکات، کسی کا خمس اللہ کو کوئی فائدہ پہنچائے گا. سوالات آئیں گے نا ذہن میں، نہ کسی کی اطاعت اللہ کو کوئی فائدہ پہنچائے گی اور نہ ہی کسی کی معصیت اللہ کو کوئی نقصان پہنچائے گی. یہ ہے حضرت کا وہ جملے جس پہ آج میں آپ کے ساتھ رکنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کل کی گفتگو یہ رہی کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے، اس لیے کہ اصل موضوع ہمارا تقوی ہے. مولا نے 110 صفتیں بیان کی ہیں متقی کی، اور وہ بھی اگر حمام کا دم نہ نکلتا تو شاید یہ 140 ہو جاتی ہیں، 240 ہو جاتی ہیں، اور شاید نہیں معلوم کہاں تک یہ سمندر بہتا. وہ تو حمام مر گئے اسی مجمع کے اندر، ایک چیخنے کی آواز نکلی اور سب نے مڑ کے دیکھا تو حمام کی رحلت ہو چکی تھی، جنہوں نے کہا تھا مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں. اور 110 صفتیں وہاں تک بیان ہوئی تھی اور حمام کی رحلت ہو گئی. بعید نہیں ہے کہ اگر حمام زندہ رہتے اور حوصلہ پاتے، اب میرے اور معاف کی جگہ میں اپنے حوصلے کی بات کروں، ہمارا تو بڑا حوصلہ ہے، ہم تو مولا 400 بتا دیجئے سن لیں گے، یہ تو حمام کا معاملہ ہے کہ جو 110 کے اوپر ان کی انتقال ہو گیا، رحلت ہو گئی، تو وہ ہمارا حوصلہ تو بڑا حوصلہ ہے نا، بڑا ظرف ہے میرے پاس، تو میں تو بہت کچھ سننے کو تیار ہوں، ادھر سے سننے کو ادھر سے نکالنے کو تیار ہوں، لیکن جو سننے کے بعد نفس پر اس کا اثر ہو رہا ہے، اس کے وجود پر اس کی تھرتھری تاری ہو رہی ہے، وہ تول رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں ہوں اس مسئلے میں، یہ جو مولا بتا رہے ہیں متقی ایسا ہوتا ہے، میں ان میں سے کہاں پر کھڑا ہوں، میں تو ممکن ہے کہیں بھی نہیں کھڑا ہوں، ممکن ہے حمام ہر ایک صفت کے سننے کے بعد حمام کی دھڑکن بڑھ رہی ہو کہ میں تو یہ بھی نہیں ہوں، یہاں تک کہ 110 پہ جب مولا پہنچے تو حمام نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ایک آہ بھری اور دم نکل گیا، مولا نے کہا مجھے تو اس کا خوف تھا، انی اخاف حال ہے، میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ ہوگا، اسی لیے تو میں تامل کر رہا تھا، اسی لیے تو میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ متقی کی صفت کیا ہے، متقی کو ہونا کیسا چاہیے۔ تو بہرحال وہ کل بات ہوئی کہ پھر آواز آئی کہ اگر اتنا اثر ہے ان باتوں کا تو آپ پر اثر کیوں نہیں ہے، حضرت نے فرمایا کہ تمہارے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے، یہ بھی طے ہے جو علی کے مخالفت میں زبان چلتی ہے وہ شیطان کی زبان ہوتی ہے، وہ کسی رحمان کی زبان یا رحمان والے کی زبان نہیں ہو سکتی ہے، مولا نے فرما دیا نا، یہ مولا نے اصول دے دیا، جو علی کے خلاف بولے وہ شیطان ہے۔ ایک صلوات بھیج دے ذرا، محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد، لہذا تقوی اور پرہیزگاری اور اس کی تعریف اور اس سے متعلق بہت ساری باتیں کل ہوئیں۔ ایک بات میں نے کی جو مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ اس کی وضاحت ہل کسی ایک جملے میں ہی صحیح ہوتی ہوئی آج آگے بڑھے بات، اور وہ یہ کہ تقوی جہاں ایک حکم الہی اور اس پر عمل ایک عبادت پروردگار ہے، وہاں تقوی ایک سماجی مسئلہ ہے، تقوی و پرہیزگاری ایک معاشرتی مسئلہ ہے، یعنی اگر وہ افراد جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں وہ اگر پرہیزگار ہوں، محتاط ہوں، ہر بات نہ بولتے ہوں، ہر جگہ نہ جاتے ہوں، ہر ایک سے معاملات نہ کرتے ہوں، تو وہ بھی متقی ہیں، لیکن وہ متقی لغوی متقی ہیں، لغت میں متقی کی تعریف میں تو آتے ہیں، وہ اصطلاح میں متقی کی تعریف کیا ہوگی، جس چیز سے اللہ نے پرہیز کرنے اور اس کا خیال کرنے کی دعوت دی ہے، بس جو اللہ کے کہنے کے مطابق پرہیز کرتا ہو وہ متقی اصطلاحی اور قرآنی متقی ہے، قرآن کے مطابق متقی ہے، لیکن جو شخص نہیں، اپنی خاطر اپنے معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے بہترین سیاستدان وہ ہے، میں نے کل ایک جملہ کہا کہ جو ہر بات نہ بولتا ہو، محتاط انداز سے بولتا ہو، ہر بیان نہ دیتا ہو، بڑا اچھا سیاستدان ہے، تو یہ متقی ہے، لغت کے اعتبار سے متقی ہے۔ یہ تقوی کی بہت ساری قسمیں، تقوی سیاسی بھی ہے جیسے میں نے ابھی مثال دی، تقوی اعتقادی بھی ہے، ہر عقیدے کو اپنانا نہیں ہے، یہ خود ایک تقوی ہے، ہر اچھی بات جو دکھائی دے رہی ہو بظاہر اچھی ہے اسے اپنانا نہیں ہے، جب تک ہمارے پاس قرآن اور سنت اور قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں سند نہ ہو ہمارے پاس، بات تو بہت اچھی ہے مگر شاید آج اچھی لگ رہی ہو، کل ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو بہت بری بات تھی۔ لہذا تقوی اعتقادی، ہر چیز کو قبول نہیں کرنا جب تک کہ اس پہ ہمارے پاس مستند نہ ہو، ہمارے پاس سند نہ ہو، تقوی اعتقادی۔ تقوی اجتماعی، معاشرتی تقوی، آئلی اور خانوادگی اور گھریلو تقوی، ساس اور بہو کی لڑائی کے درمیان شوہر کا تقوی، نند اور بھاوجوں کے درمیان دوسرے رشتے کا تقوی، پرہیزگاری، اپنے آپ کو بچاؤ بھائی۔ اعتقادی تقوی کے اوپر ایک مثال لے لیجئے، ایک ڈاکٹر کے سامنے ایک ایسا مجروح اور ایسا زخمی لایا جائے جس نے، مثال کے طور پر ڈاکٹر ایشیا فرض کیجئے، اس کے سامنے ایک ایسا زخمی لایا جائے جس کا دم نکل رہا ہو اور ڈاکٹر اسے بچا سکتا ہو، ڈاکٹر شیعہ ہے، جو زخمی لایا گیا ہے وہ ہے کہ جس نے کسی شیعہ عالم کو قتل کیا ہے اور اس کی زد میں خود بھی زخمی ہو گیا ہے، کیا کرے یہ ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کو علاج کرنا ہے اس کا، ڈاکٹر کو اس کی جان بچانی ہے، جبکہ معلوم ہے میرا دشمن ہے، میرے مذہب کا دشمن ہے، میرے مکتب کا دشمن ہے، میرے عالم کو مار کے آ رہا ہے، میرا بہت بڑا دشمن ہے، لیکن ڈاکٹر کا فریضہ اور ڈاکٹر کا تقوی کیا ہے؟ اس کی جان بچائے۔ بہت جگر کی بات ہے. اور اس جگر کو بڑھانے کے لیے یعنی اس حوصلے کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس سب سے اچھی مثال مولا نے اپنے قاتل کو شربت پلایا ہے, اس کی مثال ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کو پولیس کے حوالے کرنا ہوگا, پھر اس سے مقدمہ بھی لڑنا ہوگا, پھر اسے سزا بھی دلوانی ہوگی. وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اس وقت تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اس کی جان بچاؤ. یہ تمہارا تقویٰ ہے, یہ تمہاری پرہیزگاری ہے. لہذا بہت سارے لوگ ہیں جو لغت کے اعتبار سے سیاسی تقویٰ تو رکھتے ہیں مگر وہ قرآنی متقی نہیں ہیں. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ چار چیزوں کو اللہ نے فعل تقویٰ کا مفعول قرار دیا. اتقو اتقو جو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے, تو کس سے اتقو, کس سے بچو, کس سے محفوظ رہو, چار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے قرآن نے. بس ان چار چیزوں کا جو لوگ خیال رکھتے ہوں, پرہیزگاری رکھتے ہوں, احساس رکھتے ہوں, پرواہ رکھتے ہوں, وہ ہے قرآنی متقی, وہ ہے اصطلاحی اور حدیثی متقی اور صحیح متقی اور واقعی متقی. لہذا وہ چار چیزیں جو ہم نے کل بیان کی ان میں ایک اللہ, اتق اللہ, اللہ نے کہا اللہ کے پر اللہ کا خیال کرو. دوسرا ہے یومن, اس قیامت کے دن کا. تیسرا ہے فتنے کا خیال رکھو. اس کا نقصان صرف اسے نہیں پہنچے گا جس نے فتنہ پھیلایا, تم نے بھی فتنے کا نقصان پہنچے گا, لہذا فتنے کا خیال رکھو. اور اسی طرح چوتھی چیز اللہ نے فرمائی کہ ایسا کام کہ جس ایسا ظلم کہ جو بظاہر تم نے نہ کیا ہو مگر اس ظالم کے ظلم پر تم خاموش رہے, اس سے بھی بچے رہو. یعنی خاموش مت رہو, چپ مت رہو جب کوئی ظالم ظلم کر رہا ہو. ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ, اللہ کا خیال رکھو, فتنے کا خیال رکھو, قیامت کا خیال رکھو. ان چار چیزوں کا جو خیال رکھتے ہیں وہ متقین ہیں. تقوی سیاسی کی ایک مثال آپ کی خدمت میں بیان کرتا جاؤں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں مولانا سے میں آفس میں ملا اور بڑی گرم جوشی سے ہماری ملاقات ہوئی. ہمارا معاشرہ بعض چیزوں کو دوربینوں اور خوردبینوں سے دیکھتا ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ مولوی آپس میں کیسے مل رہے ہیں. اگر یہ اچھی طرح نہیں مل رہے ہیں بھائی کوئی چکر ہے, یہ لڑے ہوئے ہیں آپس میں. ہم آفس میں تو دو گھنٹے سے کچہری کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے اور بڑی بے تکلفانہ گفتگو تھی ہماری, لیکن جیسے ہی مجمع میں آئے تو علیحدہ علیحدہ آئے, دونوں علیحدہ علیحدہ داخل ہوئے. ہم نے ہاتھ تک بھی نہیں ملایا ایک دوسرے سے, اب تبصرہ شروع ہو گیا بھائی لڑائی ہے ان میں, ہاتھ بھی نہیں ملایا انہوں نے. اب انہیں تو پتا نہیں ہے دو گھنٹے سے ہاتھ بھی ملائے ہوئے تھے اور باتیں بھی ملائے ہوئے تھے, اور یہاں جب مجمع میں آئے تو ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. معاشرے میں پورے میں پھیل گیا کہ صاحب وہ دونوں عالم, ہمیں تو پہلے سے پتا تھا ان میں لڑائی ہے آپس میں, بھائی فلاں کا یہ قصہ ہے اور فلاں کا وہ قصہ ہے. یہاں تقوی سیاسی یہ کہتا ہے کہ ہم دکھانے کو ہی صحیح مگر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں, تاکہ وہ جو زبانیں ہیں, وہ جو پروپگنڈا ہے, وہ جو لوگوں کی کوششیں ہیں اس طرح پھیلانے کی, وہ وہیں ختم ہو جائیں کہ نہیں بھائی ہم نے دیکھ لیا. تقوی سیاسی, ہمیں حساس ہونا چاہیے ان موضوعات کے اوپر جن موضوعات پر ہمارا دشمن ہوشیار ہے, کوشش کرتا ہے اسے بڑا کرے, موٹا کرے اس مسئلے کو. اور ان مسائل, یہ میں نے مثال دی, اس طرح کی اور پچاسیوں مثالیں ہو سکتی ہیں. گھریلو مسائل ہو سکتے ہیں, آپس میں چچا زاد میں, آپس میں رشتہ داروں میں, دوستوں میں مسائل ہو سکتے ہیں. لہذا وہ ایک دوسرے سے اس انداز سے بھی مجمع میں بھی, عوام میں بھی, لوگوں میں بھی اس انداز کا تظاہر اور اظہار کریں جس سے وہ جو ممکنہ سازشیں ہوں وہ بھی ختم ہو جائیں اور وہ آگے نہ بڑھنے پائیں. ایک سلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. امیر المومنین کا یہ فراز اور یہ حصہ جو ابھی میں نے آپ کے کلام کا آپ کے سامنے تلاوت کیا, اس کو ذرا سن لیجئے. کیا علت, کیا وجہ تھی کہ حضرت نے متقین کی صفات شروع کرنے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا جو ابھی ہم نے تلاوت کیا؟ پروردگار عالم نے مخلوق کو بنایا ہے, اس کیفیت میں مخلوق کو بنایا کہ وہ غنی تھا ان کی اطاعت سے, یعنی اس لیے نہیں بنا رہا تھا کہ اطاعت چاہیے, بندگی چاہیے, اور محفوظ تھا ان کی معصیت سے, یعنی اس لیے نہیں بنایا کہ اسے معصیت روکنی تھی, اس لیے کہ نہ کسی کی اطاعت اسے فائدہ پہنچاتی ہے نہ کسی کی معصیت اسے نقصان پہنچاتی. کیا سبب ہے کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں متقین کی صفات بیان کرنے سے پہلے؟ موضوع تو متقین ہے, موضوع تو یہ نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جب متقی اپنی یہ مولا کی بتائی ہوئی 110 صفتوں کو سنے گا تو مولا کی زبان میں جو بڑا آدمی ہے وہ بڑا آدمی ہے یا نہیں ہے؟ یہ 110 صفتیں رکھنے والا مولا کی زبان میں بڑا آدمی ہے, مولا کے کہنے کے مطابق بڑا آدمی ہے. لہذا ممکن ہے کہ وہ صاحب تقوی یہ احساس کرنے لگے کہ میں کوئی چیز ہوں، میں کوئی بڑا آدمی ہوں، میرا کوئی وجود ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا بہت بڑا ایک بندہ ہوں. مولا پہلے ہی مرحلے پہ فرما رہے ہیں خبردار، یہ تمہاری فکر پہلے ہی سے صاف ہونی چاہیے، تم کتنے ہی بڑے آدمی بن جاؤ گے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤ گے، تم کتنے ہی متقی پرہیزگار بن جاؤ گے اللہ کو تم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اللہ کے کہیں کمی نہیں ہے جو تمہارے کہنے سے، تمہاری عبادت سے اس کی کمی دور ہو جائے گی اور اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا. لہذا ایک سبب اس کا یہ ہے کہ امیر المومنین نے پہلے ہی متقین اور جو وہ ہیں متقی اور جو ہونا چاہتے ہیں متقین، انہیں پہلے مرحلے پر ہوشیار کر دیا ہے، جھٹکا دے دیا ہے کہ خبردار یہ مت سمجھنا کہ تمہارے اطاعت اور عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچے گا. اب یہاں کیونکہ مولا نے خلقت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے مخلوقات کو بنایا ہے، اطاعت مخلوقات سے وہ غنی ہے اور معصیت مخلوقات سے وہ محفوظ ہے، مخلوقات کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں. دیکھیں ہر چیز جو بھی بنتی ہے، یہ عمارت بنی ہوئی ہے، یہ ممبر ہے، اور بہت ساری مخلوقات آپ کے ارد گرد دکھائی دے رہی ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں ان سب کی چار علتیں، ایک علت غائی ہے، ایک علت فاعلی ہے، ایک علت سوری ہے اور ایک علت مادی ہے. چار علتیں ہیں، چار چیزوں کے بغیر یہ چیز عمارت نہیں بن سکتی، اسی عمارت کو ذہن میں رکھ لیجئے. ایک اس کا مقصد ہے، اگرچہ مقصد سوچنے میں پہلے ہوتا ہے مگر نتیجے میں بعد میں آتا ہے. مقصد جو ہوتا ہے نا وہ سوچنے میں تو پہلے مقصد ہی تو سوچا تھا، تبھی تو مسجد امام بارگاہ مسجد مدرسہ بنا، پہلے مقصد، پہلے مقصد، علت غائی، سبب. کیوں بنا رہے ہو بھائی مدرسہ، کیوں بنا رہے ہو اکیڈمی، کیوں بنا رہے ہو مسجد، کیوں بنا رہے ہو امام بارگاہ، یہ جو کیوں کا جس کی وجہ سے وہ کام کیا جا رہا ہے اسے علت غائی کہتے ہیں. وہ پہلے تصور میں ہوتا ہے، اس کے بعد کے مراحل شروع ہوتے ہیں، لیکن عمل میں وہ بعد میں آتا ہے. جب بن جائے گا تو پھر نماز پڑھی جائے گی بھائی، جب بن جائے گا تو پھر مدرسہ چلے گا اور اس کے اندر درس ہوگا، اس کے اندر مجلس ہوگی اگر امام بارگاہ ہے. یعنی تصور میں یہ پہلے ہوتا ہے، عمل میں یہ بعد میں آتا ہے. لیکن جو عمل میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہے علت فاعلی، یا جدید دور ہے علت سوری بھی، نقشہ بنتا ہے پہلے اس کا، ایک صورت اور ایک تصویر بنتی چلی جاتی ہے، پھر اس کی علت فاعلی. کوئی آئے گا کیا نام ہے اس کا، جو مستری ہے وہ آئے گا اس کو بنائے گا، یہ علت فاعلی ہے، فعل انجام پایا ہے بھائی، یہ دیواریں خود بخود نہیں کھڑی ہوئی ہیں، مزدور لگے ہیں یا مستری لگا ہے، اور اس کے بعد جنہوں نے اسے بنایا، اس شکل کے اندر بنایا، تو یہ ایک صورت ہے اس کی. اب مثال کے طور پر شاہ فیصل مسجد جو ہے اسلام آباد کی، اس کی ایک صورت ہے، وہ پاکستان میں ایک مشہور ایک شاہکار ہے تعمیرات کے دنیا کے اندر. مثلا قائد اعظم کا مزار ایک صورت ہے، ایک شکل ہے، ایسے نہیں ایسے بنا دیتے، لیکن وہ صورت ہے اس کی. تو اس کی یہ صورت بھی اس کے وجود کا حصہ ہے، جیسے وہ مستری اس کے وجود کا حصہ ہے، بغیر مستری کے یہ نہیں بنا، ایسے یہ صورت بھی اس کے وجود کا حصہ ہے. تیسری چیز جو اس کی صورت، جو اس کے وجود کا حصہ ہے، وہ ہے مادی، مسالہ، اینٹیں، جی اسباب، چیزیں، سیمنٹ، بجری، مثال جو جو چیزیں اس میں لگی ہیں، لوہا، یہ ساری چیزیں مل کر اس نے یہ عمارت بنائی ہے. تو بس چار چیزیں ہیں، اور چوتھی چیز وہ کہ جس کی وجہ سے یہ بنی ہے. تین چیزیں تو دکھائی دیتی ہیں، چوتھی چیز دکھائی دینی دیتی مادی صورت میں، وہ ہدف اور مقصد کے طور پر سامنے آتی ہے. پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، مگر اس پوری کائنات کو بنانے کی بھی چاروں مرحلوں سے اسے گزارا ہے. اس کی ایک علت سوری بھی ہے، علت مادی بھی ہے، علت غائی بھی ہے، علت فاعلی بھی ہے. چاروں یہی کام جو ہم اس عمارت میں کر رہے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بھی کیے ہیں. مادہ یہ گوشت ہے، پوست ہے، یہ ہڈیاں ہیں، یہ خون ہے، یہ ہمارا مادہ ہے ہمارے بدن کا. صورت ہے ہماری ایک، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری ناک ہے، ہمارے کان، ہمارے ادھو ہاتھ پیر، یہ سر ایک صورت ہے ہماری، ایک شکل ہے ہماری. علت فاعلی ہے، ہمیں پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، ایک سسٹم میں ڈالا ہے جس کے مطابق ہم بن کر اس فیکٹری سے باہر آئے مثلا. علت غائی، اصل ہدف اور اصل بات جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے علت غائی، حضرت نے کیوں بنایا ہے. جس طرح امام بارگاہ بنائے مجلس کے لیے، مسجد بنی ہے نماز کے لیے، مدرسہ بنائے دینی تعلیم کے لیے، یہ علت غائی، مقصد، ہدف. اللہ نے ہمارا مقصد کیا رکھا ہے؟ پروردگار عالم نے ہمارا مقصد رکھا ہے معرفت، عبادت. لہذا قرآن مجید میں اس نے مختلف مراحل میں ہمارے ہدف خلقت کو مختلف مراحل میں بیان فرما دیا. اس نے اعلان کیا ایک جگہ کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے پیدا کیا. ہماری علت غائی کیا ہوئی؟ تھوڑا سا بولیے، علت غائی ہماری کیا ہوئی؟ عبادت پروردگار. ہم پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. اب ہم پیدا ہونے کے بعد مسلسل نقص کی کیفیت میں اور عیب کی کیفیت میں تھے. اللہ نے ہمیں ادھورا بنایا تھا. ممکن ہے کوئی کہے نہیں صاحب، ہمارا بچہ تو ماشاءاللہ دونوں آنکھیں لے کر آیا ہے، دونوں ہاتھ لے کر آیا ہے، دونوں پیر لے کر آیا ہے، ہمارے بچے کو تو اللہ نے ادھورا نہیں، ہمیں نہیں بنایا اللہ نے ادھورا، ہم بھی صحیح آئے. نہیں، میری مراد ایک لفظ ہے خلق اور ایک لفظ ہے خلق. خلق میں اللہ نے ہمیں پورا بنایا ہے، ٹھیک ہے، خلق میں اللہ نے ہمیں ادھورا بنایا ہے. اور جو ہر وہ چیز جو ہماری خلق میں ہماری ضرورت تھی، اسے اللہ نے نقص میں رکھا ہے، عیب میں رکھا ہے، اسے دور ہمیں کرنا ہے. لہذا ذرا محسوس کریں کہ پروردگار عالم نے انسان کے بچے کو جب دنیا میں منتقل کیا تو یہ ایک سال تک تو اپنے کپڑے نہیں پہن پاتا، بٹن نہیں لگا سکتا، چل نہیں پاتا، اپنی غلاظت صاف نہیں کر سکتا، اپنی مکھی نہیں جھل سکتا پہلے دو تین مہینے کا بچہ تو. لیکن جب بطخ کا بچہ نکلتا ہے، جب مرغی کا بچہ نکلتا ہے، جب بکری کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو فوراً دوڑنے لگتا ہے، فوراً کھانے لگتا ہے، فوراً اپنا غذا تلاش کرنے لگتا ہے. تو بھائی پھر افضل تو بکری کا بچہ ہوا. بطخ کا بچہ اور مرغی کا بچہ جو انڈے سے نکلا ہے، وہ جو فوراً دوڑ رہا ہے اور فوراً جو اپنے مسائل کو حل کر رہا ہے، وہ پھر زیادہ طاقتور ہوا. یہ انسان جسے اشرف اور اعلیٰ بنایا تھا، ارفع اور اونچا بنایا تھا، یہ انسان کا بچہ تو دو سال تک بھی اپنے کام پورے نہیں کر پاتا، بعد میں بھی نقائص کا شکار رہتا ہے. کیوں؟ سبب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس انسان کے بچے کو انسان یعنی والدین سے وابستہ کیا ہے، محتاج بنایا ہے. اور یہ محتاجی خود دلیل تربیت ہے. وہ اچھی تربیت نہیں پا سکتا جو محتاج نہ ہو کسی کا. پروردگار عالم نے والدین کا محتاج اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ وہ محتاجی کی وجہ سے اچھی تربیت حاصل کر سکے، ورنہ ضرورت ہی نہیں تھی وہ ابا کی اما کی. ہم تو خود دوڑ رہے ہیں، ہم تو خود کھا رہے ہیں، ہم تو خود اپنے دشمن کو بھگا رہے ہیں اور اپنے دوست کو قریب کر رہے ہیں، ہم تو اپنا نفع و نقصان خود حاصل کر رہے ہیں اور خود نقصان کو دور کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں والد کی والدہ کی ضرورت کیا ہے؟ کہا نہیں، یہ تم بکری کے بچے نہیں ہو، یہ تم بطخ کے بچے نہیں ہو، تم انسان کے بچے ہو، انسان کے بچے ہو، لہذا ہم تمہیں محتاج رکھیں تمہارے والدین کی، تاکہ تمہاری احتیاط جتنی اپنے والدین کے ساتھ جڑی رہے گی اتنی اچھی وہ تربیت تمہاری کر سکیں گے. محتاجی. لہذا پروردگار عالم نے ہمیں جو خلق کیا ہے، اس میں جو ادھورا پن تھا ہمارا، اس کی دوری ہی تربیت ہے. وہ ادھورا پن ہمارا دور ہوگا. ادھورا پن ہمارے بدن میں نہیں رکھا اللہ نے، اگرچہ ہمیں محتاج بنا دیا بدن کے اندر ادھورا پن رکھ کر اس اعتبار سے کہ ہم اپنے کام پورے نہیں کر پائے. اصل جو ادھورا پن ہے وہ ہے اخلاقیات کا ادھورا پن. علم، عزت، غیرت، یہ ادھورا پن ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد دو تین چار سال تک کوئی غیرت ہی نہیں ہے اس کے اندر، اس کے لباس اتار دیے جاتے ہیں، اسے کچھ غیرت نہیں ہے، اتنا ذلیل ہے کہ مکھی اس کے اوپر بیٹھی رہتی ہے، مکھی نہیں ہلا پاتا اپنا، اس سے زیادہ اور ذلت ہوگی؟ یہ ادھوراپن ہے یا نہیں ہے؟ لا تعلمون شیئا، اس کے پاس کوئی ایک شے کا بھی علم نہیں ہے، یہ ادھوراپن ہے یا نہیں ہے؟ ناقص ہے، یہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. علم اس کے پاس نہیں ہے، غیرت اس کے پاس نہیں ہے، عزت اس کے پاس نہیں ہے. اب یہ چیزیں کیسے بحال ہوں گی اس کی؟ بس جیسے جیسے یہ تربیت پاتا چلا جائے گا، اس کی غیرت بحال ہوتی چلی جائے گی، اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی، اس کا علم بڑھتا چلا جائے گا، یہ انسان کامل ہوتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھ لے، محمد و آل محمد. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو امیر المومنین یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ محفوظ ہے لوگوں کی معصیت سے اور اللہ غنی ہے لوگوں کی اطاعت سے، تو اللہ اس لیے غنی ہے لوگوں کی اطاعت سے کہ اللہ کمال مطلق ہے، اور جو کمال مطلق ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اور کمال مطلق کہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص اور کسی طرح کا عیب نہیں پایا جاتا، کوئی شک اور ریب نہیں پایا جاتا اس میں. اور ایک مرحلے پہ تو اس نے بہت ہی واضح طور پر کہا خبردار یہ مت کو بولو کہ یمنون علیک ان اسلمو، یہ لوگ اے میرے حبیب تم سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے اور تمہارے اوپر احسان جتاتے ہیں، کہ ہم اسلام لے آئے تم پر احسان جتاتے ہیں، مہربانی جتاتے ہیں کہ ہماری مہربانی ہم مسلمان ہو گئے آپ کا کلمہ پڑھ لیا. قل کہو لا تمنو علی اسلامکم، اپنے اسلام کا دھوس میرے اوپر، اپنے اسلام کے احسان میرے اوپر مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، یہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں مسلمان بنایا ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے ہمارے اوپر اور رسول کے اوپر اور اللہ کے اوپر. کیا تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہیں ایمان کا رستہ دکھایا، یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے. ایک مریض ڈاکٹر کا نسخہ لینے کے بعد ہسپتال یا کلینک سے میڈیکل سٹور سے دوائیاں لانے کے بعد اسے کھا لے اور اچھا ہو جائے اور آ کے کہے ڈاکٹر صاحب آپ پر ہم نے احسان کر دیا، بڑی مہربانی کی ہے آپ کے اوپر ہم نے، ارے بھائی آپ نے کون سی مہربانی کر دی ہمارے اوپر، کہہ لیں وہ جو آپ نے نسخہ لکھا تھا وہ ہم میڈیکل سٹور سے لے کر آئے اور ہم نے پورا کورس کیا اور ہم اچھے ہو گئے، آپ پر ہماری مہربانی ہے. تو ڈاکٹر کیا کہے گا پلٹ کے، یہ کہے گا نا ہماری تمہارے پر مہربانی ہے بھائی کہ ہم نے تمہیں نسخہ لکھ کے دیا اور تمہاری رہنمائی کی اور تم اچھے ہو گئے شفا پا گئے. تو اللہ پر تو کسی کا احسان نہیں ہے اگر مسلمان ہے، رسول پر تو کسی کا احسان نہیں ہے، مجلس کرتے ہو تو امام حسین پر تو کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو حسین ابن علی کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں اپنا نام لینے والوں میں شمار کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لہذا پروردگار عالم کمال مطلق ہے، جو کامل ہوتا ہے اس کی کسی کو ضرورت نہیں ہوتی، جو کامل ہوتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ محتاج ہیں تاکہ اللہ کی طرف جائیں اور اپنے معاملات کو صحیح کریں. پروردگار عالم محتاج نہیں ہے کہ لوگ آ کر اس کے اوپر کوئی احسان جتائیں. صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ آپ کے پیش نظر ہیں جو اللہ کے کمال اور اس کے کامل ہونے کی رہنمائی ہمیں کرتے ہیں. دوسرا پیغام جو حضرت نے اس خطبے کے آغاز میں دیا ہے اللہ کے غنی ہونے کے حوالے سے، تو غنی ہونے کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ لینے والا نہیں ہے، دینے والا ہے. اور غنی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو محتاج لینے والا نہ ہو، دینے والا ہو. اور دینے والے کو فیاض کہتے ہیں عربی زبان میں، فیاض، فیض پہنچانے والا، عطا کرنے والا، دینے والا. پروردگار عالم فیاض ہے، جس طرح صرف مثال ہے، جس طرح پوری طرح تو نہیں ہے وہ، جس طرح سورج فیض پہنچاتا ہے روشنی کے ذریعے، چاند فیض پہنچاتا ہے روشنی کے ذریعے، استاد فیض پہنچاتا ہے اپنے علم کے ذریعے، ماں باپ فیض پہنچاتے ہیں اپنی شفقت کے ذریعے، محبت کے ذریعے. پروردگار عالم جتنے بھی فیاض تصور میں لائے جا سکیں، جتنے بھی فیض پہنچانے والے تصور میں لائے جا سکیں، ان سب کے اوپر اگر کوئی وجود ہے تو وہ پروردگار عالم کا وجود ہے جو فیض پہنچانے والا ہے. بظاہر ہمیں یہ جو بلب جل رہا ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ روشنی دے رہا ہے، یہ روشنی نہیں دے رہا، یہ اگر پیچھے سے اس کی توانائی منقطع ہو جائے تو یہ ایک میت ہے، ایک مردہ ہے، یہ خود ایک وجود ہے تاریکی کا، یہ خود ایک تاریکی ہے، اس کا وجود ہی تاریکی ہے، ذاتن یہ تاریکی ہے، ذاتن یہ نور نہیں ہے، اس کی ذات میں نور نہیں ہے، اس کی ذات میں تاریکی اور اندھیرا ہے، کچھ اور ہے، کوئی اور ہے جو اسے نور عطا کر رہا ہے. لہذا ہمیں بہت سارے لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ جو ہمیں عطا کرنے والے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں مگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. بس جب یہ فیاض مطلق کا تصور ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو کسی کا نوکری سے نکال دینا ہمیں پریشان نہیں کرے گا، کسی کا ہماری تنخواہ روک لینا ہمیں پریشان نہیں کرے گا، کوئی ہمارے ہم سے ناراض ہو جائے تو یہ ہمیں پریشان نہیں کرے گا. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا جو اسے عطا کر رہا ہے وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر اسی مجلس کے اندر، اسی محفل کے اندر کسی صاحب کے برابر میں بیٹھنے والا دوست کہے کہ صاحب آج تم فیکٹری نہیں آئے، مالک نے نکال دیا ہے فیکٹری سے، اب یہاں تو ہم مجلس پڑھ رہے ہیں بڑی محنت سے فرض کیجئے، اور ان کا دماغ لگا ہوا ہے اپنی فیکٹری میں، بھائی وہ فیکٹری کا جو مالک ہے وہ رازق ہے یا جس کا تذکرہ ہم یا ماہ رمضان میں کر رہے ہیں وہ رازق ہے، اس کو کس نے دیا ہے؟ فیاض مطلق ہے ہمارا، اور یہ ہمارے جو افسران ہیں جو ہمارے اوپر ہیں، ہمارے مافوق ہیں، ان کا کیا عالم ہے؟ وہ ذرا غور تو کریں، ایک معمولی سا جراثیم، ایک معمولی سا بیکٹیریا، جی کینسر کروا دیتا ہے, ہیپاٹائٹس بی اے اور بی اور سی اور کن کن مراحلوں تک لے جاتا ہے. ایک معمولی سا جرسوما اور معمولی سا ایک بیکٹیریا اور جراثیم ہمارے اتنے طاقتور بدن کو ایک مرتبہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے. یا ہماری ریڑھ کی ہڈی کے جو فقرات اور جو ستون ہیں, جو اس کے جو اس کے مہرے ہیں, اتنے کمزور اور نازک ہیں کہ اگر ایک ادھر سے ادھر ہو جائے تو ہمارا معلومہ بدن ہی بیٹھ کے رہ جائے, کوئی حیثیت ہی ہماری نہ رہے. سب سلام کرنے والے ایک مرتبہ گم ہو جائیں گے, سب چکر کاٹنے والے ایک مرتبہ منہ پھیر لیں گے. جی بڑے بڑے افسروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یا تو ان کے دروازے پہ چھ چھ دس دس گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں, اور جیسے ہی فالج ہوا تو ایک مہینے ہی نہیں گزرا کہ سارا رش ختم ہو گیا. کہ لیں اب ان سے کیا منانی ہے بھائی, ان کے ہاتھ میں کچھ رہی نہیں ہے. تو ہمارا تو یہ عالم ہے, ہماری محتاجی کا عالم تو یہ ہے. لہذا وہ فیاض مطلق جو اصل دینے والا ہے اور جو سب کو دینے والا ہے. میدان عرفات میں ایک فقیر مانگ رہا ہے حاجیوں سے, ہر خیمے میں جا کے کہتا ہے کچھ ایک روپیہ دے دو, دو روپیہ دے دو, کچھ سکے مانگ رہا ہے, کچھ پیسے مانگ رہا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صل علی محمد و علی محمد, اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ یہ سارے فقیر بیٹھے ہیں, فقیروں سے مانگتا ہے. امام نے اسے روک کر کہا یہ سارے فقیر بیٹھے, یہ سارے سفید کپڑوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں سارے فقیر بیٹھے ہیں, تو فقیروں سے مانگ رہا ہے, اس سے مانگ جس سے یہ سب مانگ رہے ہیں. لہذا عزیزہ نگرامی, در حقیقت وہ فیاض مطلق, البتہ یہ ہو سکتا ہے سوالات کے اندر بات آ جائے تو میں پہلے ہی سوال مقدر کا جواب دے دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یا علی مدد نہ بولیں, یا رسول اللہ مدد نہ بولیں, اہل بیت سے مدد نہ مانگیں, آئندہ جو ہے وہ اپنے کسی بھائی سے کوئی مدد نہ مانگیں. تعاون علی البر والتقوی کو کہاں لے جاؤ گے, قرآن کہہ رہا ہے مدد کرو ایک دوسرے کی. نہیں, مراد یہ ہے کہ اصلی کسے سمجھا جائے, اصلی کسے, بحث یہ ہے, عنوان گفتگو یہ ہے, اصلی کون ہے. اہل بیت کو پروردگار عالم نے سب کچھ دیا ہے, مگر دیا اللہ نے یہ تصور رہے. اہل بیت کے پاس پوری کائنات, پوری دنیا کا اختیارات موجود ہیں, مگر دیے یہ اختیارات اللہ نے, یہ ذہن میں رہے. یہ اختیار دینے والا اصل کون ہے؟ وہ ذات کبریا ہے, وہ اللہ کا وجود ہے. ایک صلوات اور پڑھیں, اللہم صل علی محمد و علی محمد. میرا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے اور میرا جو موضوع ہے وہ باقی ہے, ایسے ہی چلائیں آگے؟ نہیں, یعنی آج کی یہاں گفتگو کو روک دیتے ہیں اور کل اس بات کو آگے بڑھائیں گے, کیونکہ سوالات کا دورانیہ بھی ہے. تو اللہ اصل ہے اور اللہ غنی ہے, اس حوالے سے ہم نے ایک دلیل آپ کو یہ دی کہ وہ کمال مطلق ہے, دوسری دلیل ہم نے یہ دی کہ وہ فیاض ہے, وہ عطا کرنے والا ہے, وہ لینے والا نہیں ہے, دینے والا ہے, اس لیے وہ ہمارے وہ غنی ہے, غنی ہونے کی دلیلیں ہم دے رہے تھے. اور تیسرا پروردگار عالم, تیسری دلیل اور تیسرا بحث, تیسری گفتگو, اور وہ یہ کہ اللہ جو کچھ بناتا ہے, خلق کرتا ہے, وہ بغیر مقصد کے خلق نہیں کرتا. مولا جو فرما رہے ہیں کہ وہ اطاعت سے غنی ہے, وہ معصیت سے محفوظ ہے, تو اللہ اگر بناتا ہے تو پھر کیوں بناتا ہے؟ اطاعت کی اسے ضرورت نہیں ہے, یہ تو ہماری مجبوری ہے, یہ ہمارا فائدہ ہے. جیسے مریض ڈاکٹر کے نسخے عمل کر رہا ہے تو یہ مریض کا فائدہ ہے, ڈاکٹر کا کوئی فائدہ نہیں. تو پھر جب اسے اطاعت کی ضرورت نہیں ہے, وہ معصیت سے محفوظ ہے لوگوں کی, تو پھر اللہ نے لوگوں کو کیوں بنایا؟ اس کا ہدف کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ تقریباً بات واضح بھی ہے کہ کیا مقصد ہے, یہ ایک ہماری گفتگو کا عنوان ہے, اور اس میں کچھ سوالات سامنے آتے ہیں, اور میں جلد جلدی کہہ دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع میرا آج مکمل ہو جائے. اور وہ یہ کہ اللہ بغیر غرض اور بغیر مقصد کے نہیں بناتا, اور اس کا مقصد ہے ہماری خلقت کے حوالے سے, اس کا مقصد ہے ہمیں اس لیے اس نے خلق کیا تاکہ ہم اس کی اطاعت اور عبادت کریں. مگر مولا نے واضح کر دیا کہ اس اطاعت اور عبادت کا فائدہ اللہ کو نہیں پہنچے گا, خود تمہیں پہنچے گا, خود تمہارے حق میں وہ بہتر ہے, اس لیے اللہ نے تمہیں بنایا ہے. اب یہاں پر چند سوالات ہیں. ایک حدیث ہے بہت معروف, کنت کنزن مخفیہ, اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, لہذا میں نے خلق کو خلق کر دیا, اور سب سے پہلے خلق میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کو بنایا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور پھر ان سے میں نے حسنین اور فاطمہ, اور پھر ان پنجتن سے میں نے پوری دنیا کو بنایا. اسی نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے, مولا نے دنیا کی خلقت کے اوپر وہ خطبہ دیا ہے, شاہکار ہے وہ. آج کے جدید ترین دانشور اور سائنسدان جو آسمانوں کی اور فضاؤں کی اور خلاؤں کی خلقت کے بارے میں نظریات رکھتے ہیں، مولانا نے 1400 سال پہلے بیان کیے ہیں وہ. یہ آسمان بنے کیسے ہیں، یہ زمین بنی کیسے، یہ فضائیں خلائیں بنی کیسے ہیں، مولانا نے پہلے خطبے کے اندر بیان کیا ہے، وہ کسی اور مرحلے پر بیان ہوگا. تو اگر اللہ نے ہماری اطاعت اور ہماری عبادت کی، اللہ غنی ہے اس سے، تو پھر ہمیں اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا، کہ میں نے جو چاہا کہ پہچانا جاؤں تو غرض اللہ کی نہیں تھی ہے؟ یہ سوال ہے. یہ اللہ کا اپنا مقصد نہیں تھا ہمیں بنانے کا، اللہ خود اپنے لیے اس نے ہمیں بنایا ہے کہ وہ پہچانا جائے، مطلب تو اسی کا تھا، غرض تو اسی کی تھی. تو پہلی بات تو جگر تھام کر سنیے، یہ حدیث ضعیف ہے، بہت مشہور حدیث ہے، یہ بہت بیان ہوتی ہے، جیسے ایک وہ حدیث بہت بیان ہوتی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ضعیف حدیث ہے، حدیث ہی نہیں ہے. توجہ چاہ رہے ہیں؟ کتنا بیان ہوتا ہے کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے اور 71واں اور یعنی ایک جنتی ہوگا، یہ حدیث ضعیف ہے. پیغمبر پہلے ہی فرقے بنا کے چلے گئے، پھر ہمیں کس بات کا پریشانی ہے، پھر ہمیں کس بات کی مذمت کی جا رہی ہے، پیغمبر خود بنا کے گئے فرقے. بھائی یہ تو ایک عقلی اس کی دلیل ہے. اصل جس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، جو علماء نے بات کی ہے، وہ سند نہیں ہے اس کی، ضعیف ہے. علامہ مجلسی نے بہار میں لکھی ہے، ممکن ہے کوئی ابھی مجلس میں نکلوں باہر تو میرے ہاتھ پکڑ کے کہے مولانا مطالعہ بڑھائیے، بہار الانوار میں حدیث ہے. بھائی مجھے بھی پتا حدیث ہے، پڑھ کر پڑھ رہا ہوں بہار الانوار میں. مولانا علامہ مجلسی نے تو بہار الانوار میں پہلے ہی مرحلے پر فرما دیا کہ میں نے اس کے اندر میں نے جمع کی ہے اس پوری کتاب. میرا کام حدیثوں کو جو دریاؤں میں بہایا جا رہا تھا، جلایا جا رہا تھا، مٹایا جا رہا تھا، میرا کام انہیں محفوظ کرنا تھا. یہ بات کے علماء اور دوسرے علماء تحقیق کریں اور بتائیں کہ کون سی حدیث کس درجے کی ہے، پہلے درجے کی ہے، دوسرے درجے کی ہے، تیسرے درجے کی حدیث بھی ہے یا نہیں ہے. لہذا یہ کتنی مشہور حدیث ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ضعیف السند حدیث ہے. یہ حدیث کتنی مو ہے، آیت اللہ خوئی ہمارے یہاں پہاڑ ہیں علم رجال میں، پہاڑ. اور خوئی کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ خوئی کی رحلت کے 80 سال بعد تک آیت اللہ خوئی کے بنائے ہوئے فارمولے، جو حدیث کو سمجھنے کے لیے اور روایات کو سمجھنے کے لیے جو انہوں نے فارمولے بنائے، جسے ہم اصول فقہ کہتے ہیں، نظریات اصولی کہتے ہیں، اصولی نظریات جو خوئی نے مرتب کیے ہیں، وہ 80 سال تک ان کی رحلت کے بعد بھی قائم رہیں گے اور حاکم رہیں گے. کوئی مدرسہ بغیر خوئی کے قول کے آگے نہیں بڑھ سکے گا. کیا خوئی نے یہ نظریہ دیا ہے، اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے کا نظریہ. اصل تو تعلیمات ہمیں اہل بیت کی سمجھنی ہے، خوئی کے نظریات تو ان کو سمجھنے کے لیے مددگار ہیں، اصول ہیں، فارمولے ہیں. اصل ہدف خوئی نہیں ہے ہمارا، اصل ہدف اہل بیت ہے، اور اہل بیت کے ذریعے اللہ ہدف ہے. لیکن خوئی نے اہل بیت کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے جو اصول اور دستورات دیے، ان کے بارے میں 80 سال تک ان کی رحلت کے بعد مدرسوں سے اور دینی حلقوں سے آخوئی کا نام نہیں ہٹایا جا سکے گا، اتنا مضبوط عالم ہے ہمارا. اسے ضعیف کہتے ہیں وہ، حدیث ضعیف ہے، علم رجال کے علماء اسے نہیں مانتے. پہلی بات تو یہ نہیں. ٹھیک ہے اب ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اسی کو جیسا ہے اسی کو ذرا سمجھاؤ کہ اللہ کہہ رہا ہے کن تو کنزن مخفیہ فہ بک تو انعارف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو فخلقت الخلق لکہ عارف عرف، تو میں نے خلق کو پیدا خلق کیا تاکہ میری معرفت ہو. تو یہ جو غرض مقصد اپنی اپنائی اپنا مطلب جو اس سے جھلک رہا ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے پہلے مرحلے پر، اگر یہ حدیث قدسی ہو اور سند صحیح ہو اس کی، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کچھ دن پہلے، تو یہ بات علمی حوالے سے ہو گئی. دیکھیے ڈاکٹر میڈیکل میں رائے دے گا، پھر مولوی کو کوئی حق نہیں ہے کہ ڈاکٹر کی رائے کے اوپر رائے دے، اور مولوی رائے دے گا حدیث کے بارے میں، پھر ڈاکٹر کو کوئی حق نہیں ہے کہ بولے کہ یہ کیا بول دیا، یہ تمہاری لائن ہی نہیں ہے بھائی. جب مولوی نے کہہ دیا جس کی لائن ہے تو پھر ماننی پڑے گی. جیسے مولوی کو نہیں بولنا ہے ڈاکٹر اور انجینئر کے کاموں میں، اسی طرح ڈاکٹر اور انجینئر کو نہیں بولنا ہے، سیاستدان کو اور معیشت اور تجارت پیشہ کو نہیں بولنا ہے یہ مولوی نے کیا بول دیا، مولوی نئی نئی باتیں کر رہا ہے. تو بھائی تم بھی روزانہ نئی باتیں کرتے ہو تو مولوی تو نہیں بولتا کہ نئی باتیں کہاں سے لے کر آئے ہو. ہر ایک کی فیلڈ ہے، ہر ایک کا کام ہے، ہر ایک کا تخصص ہے، ہر ایک کی مہارت ہے. آپ کی اس میں مہارت ہے، اس کی اس کے مہارت ہے، تو آپ اس کی مہارت کو مانیے، وہ آپ کی مہارت کو مانے. یہ سسٹم ہے نا دنیا کا، اس میں تو کوئی دو باتیں ہی نہیں ہیں. بس عزیزو میں یہاں روک رہا ہوں اپنے بیان کو کہ اللہ نے جو اس حدیث میں کہا کن تو کندن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. تو یہاں خزانہ جو پاتا ہے اسے فائدہ پہنچتا ہے یا خزانے کو فائدہ پہنچتا ہے؟ فائدہ خزانہ پانے والے کو پہنچتا ہے. یہاں بھی اگر اللہ کہہ رہا ہے میں خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ بانٹ دوں، تقسیم ہو جائے، لوگ لے لیں، فائدہ اٹھائیں، تو اس میں بھی اللہ کی غرض نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کی فیاضیت جھلکتی ہے، اللہ کا غنی ہونا جھلکتا ہے. خزانہ پانے والا اور خزانہ ڈھونڈنے والا صاحب ثروت ہوتا ہے، جس کا خزانہ لیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، البتہ نقصان بھی نہیں ہو رہا اللہ کو. معمولاً خزانہ لے جانے والوں میں کی صورت میں خزانہ جس کا ہوتا ہے اس کو نقصان ہو جاتا ہے، یہاں اللہ کو کوئی، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہو رہی، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہو رہی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر اس کو اسی لب و لہجے میں لیں جو ایک حدیث قدسی کے نام سے ہمارے یہاں مشہور ہے، تو خزانہ حاصل کرنے والا اور خزانہ ڈھونڈنے والا ہے کہ جو در حقیقت فائدہ حاصل کر رہا ہے اور اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. ایک سوال اور ہے جسے کل بیان کروں گا کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیوں ہے، کیوں فلاں کے گھر میں پیدا کر دیا، فلاں کے گھر میں کیوں نہیں پیدا کیا، جی ہمیں پاکستانی کیوں بنایا ہے، ایسا آفت زدہ ملک یہی رہ گیا تھا کیا، کہیں اور بھیج دیتا، معذاللہ صد معذاللہ. بہت اچھا ملک ہے بھائی، میں نے ایک بات ایسی کی ہے جو یہاں کے حالات ہیں اس کو بھی تو تھوڑا سا مجھے جھٹکا دینا ہے، بہت برے حالات ہیں لیکن بہت اچھا ملک ہے. کئی پچاسیوں اگر اس میں کمیاں اور خامیاں ہیں تو سینکڑوں اس میں خوبیاں ہیں، یعنی اس کی خوبیاں اور خامیوں کو اگر تولا جائے تو اس کی خامیاں اس سے زیادہ خوبیاں نکلیں گی. ہمارا اپنا وطن ہے، وطنیت کا جذبہ فطرت کی علامت ہے، اپنے وطن سے محبت سالمیت کی علامت ہے. بہرحال اللہ نے یہی کیوں پیدا کر دیا، اللہ نے فلاں کے گھر میں کیوں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں انسانی کیوں پیدا کر دیا، ہمیں مہمانوں میں ڈال دیتا، اللہ ہمیں مثال کے طور پہ پودوں میں ڈال دیتا، یہ بہت سارے سوالات خلقت کے حوالے سے، کیونکہ مولا نے فرمایا ہے اس کی ہم شرح کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر غور کرنا چاہ رہے ہیں. مولا نے فرمایا کہ اللہ غنی ہے، لوگوں کی خلق کرتے ہوئے ان کی اطاعت سے اور ان کی معصیت سے محفوظ ہے، تو اس پہ تھوڑا سا غور کر رہے ہیں انشاءاللہ اس بیان کو لے کر. تیسرا جو حصہ ہے مولا کے خطبے کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی اصلی موضوع جو مانگا گیا تھا حضرت سے کہ آپ متقین کی صفات بیان کریں، اس سے پہلے حضرت نے تین باتیں کی ہیں، ان تین باتوں میں سے تیسری بات جو ہے وہ رزق کے بارے میں مولا کا فرمان ہے. مولا رزق کی تقسیم کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے رزق کو تقسیم کیا، رزق بنایا ہے اور اسے تقسیم کیا ہے. فقسم بینہم وعائشہم ووضع من الدنیا موادعہم، یہاں سے حضرت نے پھر خطبے کا آغاز کیا ہے اور اس پہ بھی ہم غور کریں گے کہ معیشت، معاش، ذریعہ آمدنی، رزق کی تقسیم، ان معاملات میں تعلیمات دینی کیا ہیں اور مولا علی کیا ارشاد فرما رہے ہیں. کوئی سوال ہو تو فرمائیں گے. جو جان بچا رہا ہے، جو بچا سکتا ہے، اس کا فریضہ پہلے وہ ہے کہ وہ جان بچائے اس کی، نہیں غلط فریضہ نہیں ہے نا، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو نفس مارنا ہے، یہی تو نفس مارنا ہے، آدمی اپنا نفس مارے. سوال کیا ہے بھائی نے، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا سوال کو تکرار کروں، جو دور بیٹھے انہیں شاید آواز نہیں جائے گی، کہ کیا فرمایا آپ نے؟ جی ہاں، ظالم جس نے قتل کیا، چار مومنین کو مار کے آیا اور ایک گولی اسے بھی لگ گئی مثال کے طور پر، اب وہ لے آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو ابھی تو ظالم ہے، قاتل ہے، اس کو بچائیں یا نہیں بچائیں؟ تقوی اور پرہیزگاری اور دین یہ کہتا ہے اسے بچائے، ڈاکٹر اسے بچائے. کیوں؟ ڈاکٹر کو اللہ نے ایک امانت دی ہے، شفا دینے کی امانت، لوگوں کی جان بچانے کی امانت. ایک اس کے پاس سرمایہ ہے، ایک اس کے پاس امانت الہیہ ہے جان بچانے کی، اس کا کام وہ ہے، اسے وہ پورا کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ مقدمہ لڑے، پھر کیس کرے اس کے اوپر، وہی ڈاکٹر جا کے مقدمہ کرے، وہی ڈاکٹر جا کر اپنی ملت کے حق میں دفاع کرے، لیکن یہاں اس کی جان بچانا واجب تھی اس کو. یہ جگر کی بات ہے، یہ جگر کی بات. اور اس پر ہمارے پاس سب سے اچھی مثال کیوں، اس لیے ڈاکٹر بچا رہا ہے اس کو، اس لیے بچا رہا ہے کہ ایک انسان کو بچانا اس کا فریضہ ہے، ایک انسان کو بچانا اس کا فریضہ ہے. یہ جو لاہور کے گورنر کو محافظ نے مارا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اگر وہ توہین رسالت کرنے والا بندہ بھی تھا تو تمہارا کام حفاظت کرنا تھا، تمہارا کام مارنا نہیں تھا، تم تو محافظ تھے، تم خائن کیسے ہو گئے؟ محافظ کو تو خیانت نہیں کرنی چاہیے، ڈاکٹر محافظ ہے، ڈاکٹر جان بچانے والا ہے، یہ خیانت نہیں کر سکتا، یہ دین یہی کہتا ہے. اس کے بعد وہ اچھا ہو جائے ٹھیک ہو جائے پھر اس کے بعد آپ قانونی رستے کو اپنائیے، لیکن اس وقت اس کی جان بچانی ہوگی. جی شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں نہیں شیعہ پہلے ہو، سوال آپ نے سن لیا ماشاءاللہ، فرما رہے ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں؟ تقوی پرہیزگاری جس کے پاس ہوگی وہی شیعہ ہوگا؟ نہیں، شیعہ پہلا مرحلہ ہے اور اس میں اعلی قسم ہے متقی کی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی متقی ہو اور شیعہ نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کوئی متقی قرآن اور اصطلاح کی روشنی میں کہلائے اور شیعہ نہ ہو، نہیں ہو سکتا. یہ کیسا متقی ہے؟ مولا علی کو نہیں مانتا، یہ کیسا متقی ہے؟ جناب سیدہ پہ دروازہ گرانے والے کو اپنا بڑا مانتا ہے، یہ متقی ہے؟ یہ کیسا متقی ہے؟ ظالم سے محبت کرتا ہے، یہ کیسا متقی ہے؟ ظالموں کی مدد کرتا ہے. لہذا یہ تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ متقی سوچا بھی نہیں جائے گا کہ یہ متقی ہے. پہلے مرحلے پر وہ مومن ہوگا، شیعہ ہوگا، اللہ رسول اور اہل بیت کا ماننے والا اور چاہنے والا ہوگا، پھر ان صفات پر پورا اترے گا جو مولا کائنات نے بیان کیے. اب یہ ایک آئیڈیل، ایک نمونہ، ایک مثالی شخصیت بن کے سامنے آئے گا، جیسا آئمہ کی تمنا ہے، جو آئمہ چاہتے ہیں. جی آپ فرما رہے تھے. جی ہاں جی ہاں سن لیا سوال آپ لوگوں نے؟ وہ تقریباً بات وہی ہے. نہیں خاموشی تو ہمیں اللہ کے حکم پہ کرنی پڑے گی نا، خاموشی خاموشی ہے. نہیں نہیں میری بات سنیے، دیکھیے دائرے ہیں، خانے ہیں، ہر ایک کو اپنے خانے میں رہنا ہے. فرض کریں ابھی کوئی آدمی یہاں چوری کر رہا ہو، میں اس کو مار سکتا ہوں جا کے؟ میں اس کو روکنے کی کوشش کر سکتا ہوں، میں اس کو قتل نہیں کر سکتا، میں اسے سزا نہیں سنا سکتا، میرا اختیار نہیں ہے سزا سنانے کا. یہ جو قتل کر رہا ہے ایک ظالم کو، اس کا اختیار نہیں تھا قتل کرنے کا، تمہیں حاکم ہے. اگر ایسا ہو جائے گا تو پھر ہرج و مرج اور معاشرے کے اندر فساد پھیل جائے گا، پھر کوئی کسی کا نہیں محفوظ نہیں رہے گا. اہل بیت نہیں چاہتے ایسا ہو. اگر آپ ظالم کے محافظ بنائے جا رہے تھے تو اسی وقت آپ نہ بنتے کہ میں ظالم کا محافظ نہیں بنوں گا، میں نوکری چھوڑنے کو، تنخواہ بھی چاہیے آپ کو، آپ کو اپنی دنیا بھی سیدھی کرنی ہے اور پھر آپ نے اپنی عقیدے کا اظہار بھی کرنا ہے. آپ پہلے کہہ دیتے میں ظالم کا محافظ نہیں بن سکتا، آپ نے خیانت کی، پہلے آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، آپ نے کاغذ پہ سائن کیا ہے کہ میں فلاں کا محافظ ہوں اور پھر آپ مار بھی رہے ہیں اس کو، تو خیانت نہیں ہے. حضرت ہانی ابن عروہ نے حضرت مسلم ابن عقیل سے کہا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد میری عیادت کرنے آ رہا ہے، آپ پردے کے پیچھے رہیے گا، میں پانی مانگوں گا تو سمجھ لیجیے گا موقع اچھا ہے، آ کے تلوار مار دیجیے گا، یہی قصہ تمام ہو جائے گا. بھائی ہم بہت بڑے لوگوں کو مانتے ہیں، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم پھولوں میں رہتے ہیں مگر پھولوں کی خوشبو نہیں آتی ہمارے اندر سے. بڑا جگر چاہیے شیعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی سمجھ چاہیے، سوچ چاہیے شیعہ ہونے کے لیے. شیعہ اسے نہیں کہتے کہ جو بظاہر ان چند رسومات کے اوپر عمل کرنے والا ہو. حضرت ہانی ابن عروہ پکارتے رہے، مسلم نہیں آئے. جب چلا گیا عبید اللہ ابن زیاد تو حضرت ہانی ابن عروہ نے کہا اے مسلم ابن عقیل تم کیوں نہیں آئے، اس کا تمام کر دیتے، کام تمام کر دیتے، یہ قصہ یہ ختم ہو جاتا. حضرت نے فرمایا ہم دھوکہ دے کے مارنے والے نہیں ہیں، ہم امانت میں خیانت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. فرمایا میں اہل بیت کے خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تعلق آل نبی سے ہے. ہم کسی کو بلا کر مار دیں، ہم کسی کی حفاظت کے نام پر اس کے ساتھ چلیں اور پھر مار دیں اسے، ہمارے پاس لایا جا رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، ہم اس کو انجیکشن دے کے مار دیں، یہ کہاں کی طریقہ ہے؟ کتنے بڑے لوگوں کے ماننے والے، اپنا قد بڑھانے کی ضرورت ہے، قد یہ انچوں والا قد نہیں، شخصیت کا قد بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جگر چاہیے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے. میں محسوس کرتا ہوں جس ملک اور جس ارض و بوم پر ہم رہتے ہیں، جہاں ہمارے ساتھ معاملات ہیں، وہاں اس سے زیادہ جذبات ہمارے مجروح ہیں، وہاں اس سے زیادہ ہمارے احساسات مجروح ہیں. یہ تو کچھ نہیں فرمایا میرے دو تین بھائیوں نے، اس سے زیادہ لوگ مجھ سے دو اور دو چار کر سکتے ہیں، مجھ سے بحث اور الجھ سکتے ہیں، لیکن ہم بہت بڑے لوگوں کے ماننے والے ہیں. شیعت تمام آثار میں اور ادوار میں مظلوم رہی ہے، مگر یہی تو صفت ہے، یہی تو عادتیں جس کی وجہ سے آج شیعت باقی ہے، یہی کردار، یہی سالمیت، یہی اعلی پن
یہی بڑے لوگ ہونے کی علامت جس نے آج تک شیعت کو باقی رکھا ہوا ہے. ورنہ ہم بھی اگر آستینے لوٹنے والے ہوتے ان کی طرح تو ہم تو پہلے ہی کم تھے, کم لوگ تو ویسے ہی مارے جاتے ہیں. ہم کم ہونے کے باوجود غالب کیوں ہیں؟ ہم کم ہو جانے کے باوجود روبدار کیوں ہیں؟ کیوں ہمارا روب و دبدبہ پایا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا کردار ہے, ہماری تعلیمات ہیں اہل بیت کی جن کے اوپر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. لہذا خبردار, کوئی خیانت نہ کرے اور امانت میں خیانت نہ ہونے پائے. وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, وہ ڈاکٹر ہو, وہ انجینئر ہو, وہ عالم ہو, وہ محافظ ہو, اس کو اگر کام دیا گیا ہے تو کام لینے سے پہلے منع کر دیتا کہ میں یہ نہیں کر سکتا, اور اگر لے لیا ہے, وعدہ کر لیا ہے, عہد کر لیا ہے, تعہد کر دیا ہے اور اس نے اپنے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے تو اب اسے اس کام کو پورا کرنا ہے. چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں اپنے ذہنوں کو, تاکہ ہماری آنکھیں نم ہو جائیں تو ہماری اس مجلس کا ثواب بڑھ جائے. حسین ابن علی مدینہ منورہ سے کربلا کی طرف روانہ ہیں. کل میں نے مجلس میں دو جملے مصائب کے پڑھے تھے کہ امام نے جب مدینہ چھوڑا تو اپنی ماں کی قبر پر گئے, اپنے نانا کے مزار پر گئے, اپنے بھائی کو رخصت کیا. عباس علمدار نے قافلہ تیار کیا, مولا نے مدینے کو چھوڑ دیا. شہر سے باہر نکلے تو حسین ابن علی کو مدینہ یاد آتا رہا. یہ وطن اتنا پیارا تھا حسین کے لیے, حسین کی فطرت اور امام حسین کی انسانیت کی علامت تھی, اور ہر انسان کی انسانیت کی علامت ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. جب کربلا میں عصر عاشور امام حسین اکیلے ہو گئے تھے, سب مارے گئے اور اکیلے زخموں سے چور گھوڑے سے گرنے کے بعد ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے, تو اس وقت آپ نے اپنے قبا کے بٹن کھول دیے اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا, اے میرے شہر کے ہوا, اے مدینے کی ہوا, حسین کے سینے کو ٹھنڈا کر. امام حسین نے اس لمحے میں بھی مدینے کو یاد کیا, اپنے وطن کو یاد کیا. حسین ابن علی مکہ پہنچے, کئی مہینے مکے میں قیام رہا. اس کے بعد میرے مولا مکہ المکرمہ سے کربلا معلہ کی طرف روانہ ہوئے. رستے میں حور نے رستہ روکا اور آپ کا رخ کوفے کی طرف پھیرنا چاہتا تھا. امام نے حور سے مخاطب ہو کر کہا, حور, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تو میرے گھوڑے کو روک رہا ہے, تو مجھ سے زبردستی کر رہا ہے. یہ جملہ ایک چیلنج بھی ہوا کرتا تھا کہ تو میرا مقابل نہیں ہے, تو میرا حریف نہیں ہے, تو مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا, تیری مجال ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے. اس پہ حور ایک مرتبہ کلس کے رہ گیا اور مچل کے رہ گیا اور کہنے لگا, اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو جواب دیتا. امام نے یہاں سے اندازہ لگا لیا کہ حور کے دل میں ایمان کی چنگاری موجود ہے, اسے آتش ایمان میں تبدیل کرنا حسین کا کارنامہ ہوگا. لہذا امام نے فرمایا, حور, کچھ دیر کے بعد فرمایا, جب قافلہ ساتھ ساتھ چل لگا تو ایک جگہ رکے تو نماز کا وقت ہوا. امام نے فرمایا, حور سے جا کر کہو کہ نماز جماعت ہو رہی ہے, تم ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں؟ یہ ایمان بڑھا رہے تھے امام حسین. حور نے پیغام دیا, میں کون ہوتا ہوں جو میرے پیچھے حسین نماز پڑھے؟ حسین کو میرا سلام کہو اور کہو کہ میں خود آ رہا ہوں, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اور اس طرح جماعت بھی ایک ہو گئی, اور یہ سارا لشکر حسین ابن علی کے ساتھ جو چل رہا تھا, اس کا سالار امام حسین کا احترام بڑھانے لگا اپنا. یہاں تک کہ کربلا آ گئی. حور ہی کے مصائب کو مکمل کر رہا ہوں آج کی مجلس میں. کربلا آ گئی. کربلا میں دو محرم سے 9 محرم تک جنگ رہی, یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی, اور وہاں بچوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں, العطش العطش, ہائے پیاس. سکینہ, جناب محمد باقر, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پانی مانگ رہے ہیں. یہ آواز کربلا کے بیابان میں گونج رہی تھی کہ یہ آواز حور کے کانوں میں بھی آئی. اپنے بیٹے اور غلام کو بلا کر کہا کہ میں ہی ہوں نا جس نے انہیں پیاسا کیا ہے, میں انہیں کربلا نہ لاتا تو آج یہ دن ہوتا کہ اہل بیت پیاسے ہوتے. کہا کہ مولا, غلام نے کہا, مولا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں خود کو دوزخ اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں. ادھر جہاں 72 کا لشکر ہے وہاں جنت ہے, ادھر جہاں ہزاروں کا لشکر ہے یہاں دوزخ ہے. میں اپنے آپ کو درمیان میں پا رہا ہوں, یا جنت چلا جاؤں یا دوزخ میں چلا جاؤں. کہا پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں جنت جانا چاہتا ہوں. غلام بھی تیار ہوا، بیٹا بھی تیار ہوا، تینوں چلے ہیں امام حسین کی طرف، لیکن حر نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں مجرم ہوں، حسین کے پاس جا رہا ہوں، اور کبھی بھی مجرم سواری پر بیٹھ کے نہیں جاتا، اس کے سر پر امامہ نہیں ہوتا، میرے سر سے میرا امامہ اتار دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو اور ایسے لے کے چلو جیسے کسی مجرم کو لے کر آ رہے ہو. جیسے ہی امام حسین کی جانب ہور بڑھا، ادھر امام حسین نے آواز دی، عباس، علی اکبر، آؤ، میرا ایک مہمان آ رہا ہے. اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. آواز دے کر کہا، عباس و علی اکبر آؤ، میرا 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 مہمان آ رہا ہے. مرحبا کی آوازوں اور تکبیروں کی آوازوں سے استقبال کیا. امام نے ہاتھ کھولے، ہو رہی ہے، ہاتھ کیوں باندھے ہوئے؟ کہا، مولا میں مجرم ہوں، مولا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ امام نے گلے سے لگا کر کہا، اور انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. اے حر تیری ماں نے بڑا اچھا نام رکھا ہے تیرا. اے حر میں بھی معاف کرتا ہوں، میرا اللہ بھی معاف کرتا ہے. یہ کہہ کر امام حسین نے حر کو گلے سے لگایا. ادادارو اسی اثنا میں جناب فضہ نے آ کر امام حسین سے کچھ کہا. امام نے فرمایا، اماں خود کہہ دو حر سے. جناب فضہ نے بڑھ کر کہا، اے حر تمہیں زینب نے سلام بھیجا ہے. ایک مرتبہ حر کے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے، میں کہاں اور کہاں زینب علی کی بیٹی، اور مجھ جیسے کو سلام بھیجا جائے. کا ایک اور جملہ زینب نے کہا ہے، زینب حر جو مہمان آتا ہے اس کی تواضع کی جاتی ہے، ہمارے پاس پلانے کو پانی بھی نہیں ہے جو ہم تواضع کے لیے تیرے سامنے پانی پیش کر سکے. بڑھ کر کہا مولا، بس آخری جملے عزادار، بڑھ کر کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. بیٹے نے بڑھ کر کہا، بابا کیسے ہو سکتا ہے؟ حر کے بیٹے علی ابن حر نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا زندہ اور باپ مار دیا جائے؟ پہلے حر کا بیٹا چلا گیا علی ابن حر، اور جب اس نے جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور اپنے بابا کو سلام آخر کہا، تو حر باپ ہے جس کی اولادیں ہیں نا جو مجلس میں بیٹھے ہیں، وہ ذرا محسوس کریں، اگر باپ کو بیٹا اس عالم میں پکارے تو باپ کا کیا عالم ہوتا ہے. جب حر کے بیٹے نے حر کو مدد کے لیے پکارا تو باپ کے رشتے سے حر کتنی جلدی پہنچا ہوگا لاشے پر، لیکن جیسے ہی اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچا، کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے. حسین نے حر کے بچے کے لاشے کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے. آگے بڑھ کر کہا، مولا یہ غلام زادہ کہاں اور کہاں حسین ابن علی کا زانو؟ فرمانے لگے، حر دیکھو جوان بیٹے کی میت باپ کو نہیں اٹھانی ہے. اے حر دیکھو یہ مسئلہ ہے، جوان بیٹے کی میت باپ کو نہیں اٹھانی. میں کہوں گا امام حسین سے، مولا آپ نے حر کو اس کے بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانے دیا، لیکن جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، کوئی تھا جو بڑھ کر کہے حسین جوان بچے کا لاشا بوڑھے باپ کو نہیں اٹھانا؟ امام نے آواز دے کر کہا، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی، میرے علی اکبر کو گنج شہیداں پہنچا دو. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کو ہم سے راضی فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص، ایک بندہ مومن کے مرحومین، عمران حسینی صاحب کے مرحومین، سجاد حسین مکھی ابن رجب علی مکھی، محمد عسکری ابن قمر رضا، عارف علی راشد، حسین علی ابن علی محمد بہرائی والا، سرور بھائی معاف کیجیے گا، اور ان تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہوں. وربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام علیک یا ابا عبداللہ المظلوم الغریب الشہید یا حسین. وعلى رواية التي هلت بفنائك لك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر اهدي مني لزيارتكم. السلام على الحسين ولا علي بن الحسين ولا أولاد الحسين ولا أصحاب الحسين وسائر شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولا ابن مولا، السلام عليك غريب القربى، السلام عليك معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلطان والحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا المرتضى وأخت فاطمة معصومة. السلام عليكم.
حیدر کے گھرانے کی کیا شان بتاؤں میں، حیدر کے گھرانے کی کیا شان بتاؤں میں، ہے اس کی کنیزی میں، ہے اس کی کنیزی میں کونین کی سرداری، ہم کرتے ہیں ماتم بھی پڑھتے ہیں نمازیں بھی، ہم کرتے ہیں ماتم بھی پڑھتے ہیں نمازیں بھی، اپنی تو مکمل ہے، اپنی تو مکمل ہے اب حشر کی تیاری، بہلول کو دیکھا تو ہر دانا یہی بولا، بہلول کو دیکھا تو ہر دانا یہی بولا، دیوان حیدر پر، دیوان حیدر پر قربان سمجھداری، اولاد ابو طالب حد درجہ بہادر تھی، اولاد ابو طالب حد درجہ بہادر تھی، چھ ماہ کا بچہ بھی، چھ ماہ کا بچہ بھی لاکھوں پہ رہا بھاری، بیمار مسافر سے مانگی ہے دعا